ما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وقال إنا أنزلناه في ليلة مباركة يفرق فيها من كل أمر حكيم. وقال سبحانه وتعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. شب قدر، قدر نائٹ، یا عربی میں لیلۃ القدر. وہ رات آ گئی ہے کہ جس رات کے بارے میں قرآن کریم نے یہ فرمایا کہ سلامن، یہ پوری رات سلامتی ہے، یا حتی مطلع الفجر، فجر کے وقت تک ہر ایک کے لیے سلامتی. لیکن یہ شب قدر ہے کیا چیز؟ اس کی اہمیت، اس کی امپورٹنس کیا ہے؟ یہ رات ہمیں کس طرح گزارنا ہے؟ اس رات کا ہمیں کیا بینیفٹ ملتا ہے؟ بس آج کی یہ مختصر سی مجلس، کیونکہ آج کی رات دعاؤں کی رات ہے اور اعمال کی رات ہے، تو یہ مختصر سی مجلس بھائی شب قدر ہی کے حوالے سے ہوگی. سب سے پہلی بات جو میں نے شاید پہلی رمضان کو یا دوسری رمضان کو عرض کر دی تھی کہ یہ شب قدر امام زمانہ کے وجود کی ایک بہت بڑی دلیل اور گواہی ہے. چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی قرآن کی اس آیت کی تلاوت کرے کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اسے یہ ماننا پڑے گا کہ اس دنیا میں اللہ نے ایک امام کو رکھا، کیونکہ آیت یہ بتا رہی کہ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اللہ کے آرڈر سے، تنزل الملائکۃ والروح، ملائکہ اور روح القدس نازل ہوتے ہیں، فیہا اس رات میں اس دنیا پہ آتے ہیں، بھیجنے والا اللہ، جنہیں بھیجا جاتا ہے وہ ملائکہ، کیا لے کے بھیجا جاتا ہے؟ من کل امر، تمام ہمارے میٹرز اور معاملات. تو خود بخود یہ سوال ہوگا کہ جب اللہ نے ملائکہ کو بھیجا تو کہاں بھیجا، کس کے پاس بھیجا؟ ایک ایسی شخصیت اور ذات کو ماننا پڑے گا. اسی لیے آج کی رات کا وہ عمل جو بہت زیادہ ریپیٹ ہوتا، باقی جتنے اعمال ہیں وہ سب سنگل سنگل ہیں. غسل، ایک ہی غسل ہے جو رات کے شروع میں، بعض کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ رات کے آخر میں بھی یہ غسل کرو علیہ السلام، لیکن اس کی روایت بہت ہی ویک ہے، چنانچہ وہ غسل جو ہے قربتاً اللہ کی نیت سے ہو بھی نہیں سکتا. دو رکعت نماز شب قدر ایک ہے، عمل قرآن ایک ہے، زیارت امام ایک ہے، دعائیں سب الگ الگ ٹاپک کی، لیکن سب سے زیادہ جو ریپیٹ ہونے والا عمل اس رات کا ہے وہ دو، ایک ہے استغفار، کہ جتنا زیادہ اس رات میں اللہ سے فارگیونیس یا معافی کی بات کرو، جتنا بھی زیادہ کرو وہ کم. وہ ہماری تقریر کا ابھی اصل عنوان بنے گا، یہ تو ہم سبھی میں. اور دوسرا یہ ہے کہ آج کی رات کو سب سے زیادہ زمانے کے امام کو یاد کرنا، اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ والی دعا. یہ حکم آیا ہے، آپ دعاؤں کی کتاب میں دیکھی کہ بار بار اس کو ریپیٹ کرو، ہر آدھے گھنٹے کے بعد اس رات کو یہ دعا ریپیٹ کرتے رہو. ایون جو لوگ اس ساری رات کو عمل اعمال نہیں کرنا چاہتے، وہ بھی جب کبھی رات کو مثلا اگر سو بھی گئے، بیدار ہوئے، تو اس دعا کی تلاوت کرو کہ آج کی رات سب سے زیادہ زمانے کے امام کو یاد کرنے کی رات. لیکن چونکہ آج کی یہ مجلس بھی ذرا شارٹ ہے، دعائیں بہت زیادہ ہیں، تو اس لیے ہم اللہم کل ولیک کل والے عمل پر دعا کے طریقے سے تو عمل کریں گے کہ اپنے امام کو یاد کرتے رہیں گے، لیکن جو صحیح معنوں میں امام کو یاد کرنے کا میسج ہے وہ انشاءاللہ کل سے لے کر آخر رمضان تک کی آخری سات مجلسوں میں آئے گا. یہ تو سب سے پہلی چیز تھی جسے آج کی رات کے لیے بتانا. اب اس کے بعد آئیے اس رات کا تھوڑا سا انٹروڈکشن ہو جائے. عربی میں لیلہ کہتے ہیں، فارسی میں شب کہتے ہیں، اردو میں اور ہندی میں رات کہتے ہیں، انگلش میں نائٹ کہتے ہیں. لیلۃ القدر، شب قدر، قدر کی رات، نائٹ آف قدر. قدر کے کیا معنی ہے؟ قدر کے معنی ہے تقدیر، قدر کے معنی ہے نصیب. آج کی رات ہے لیلۃ القدر، یعنی تقدیر والی رات، نصیب والی رات. آج ہر انسان کا نصیب لکھا جا رہا ہے، آج ہر انسان کی تقدیر کا فیصلہ ہو رہا. لیکن اب اپنی جگہ ایک مسئلہ ہے کہ یہ والی رات جو نصیب والی رات، جو تقدیر والی رات، یہ کون سی رات؟ قرآن کریم اپنے بارے میں تو ایک اعلان کیا ہے جو آپ نماز غفیلہ میں پڑھتے، ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کہ اس کائنات کا جتنا علم اور نالج ہے وہ سب اس قرآن میں موجود ہے. قرآن نے اپنے بارے میں تو یہ کہا، اور قرآن نے امام کے بارے میں بھی کہا عنده علم الکتاب، کہ ان کے پاس ساری کائنات کا علم ہے. لیکن ہمارے اور آپ کے لیے قرآن نے کہا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اللہ نے تمہیں بہت تھوڑی سی نالج دی، قلیل، بہت کم علم دیا. اور اسی کم علم کا یہ نتیجہ ہے کہ ہم میں سے کسی کو نہیں معلوم کہ ایکچول شب قدر کب ہے. معصوم کے جو صحابی اور اسٹوڈنٹ، وہ بار بار پوچھتے بھی تھے کہ مولا ذرا بتا تو دیجئے کہ شب قدر کب ہے، اس کو اسپیسیفائی کر دیجئے کہ کون سی رات. امام نے منع کیا، کہا کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کا چھپا کے رکھنا، اس کو سیکرٹ رکھنا، اس کو مخفی رکھنا بہتر ہوتا. ہاں اتنا کہا کہ 19th رمضان سے لے کے 29th رمضان تک جتنی طاق راتیں ہیں، آڈ نمبر والی راتیں ہیں، آلٹرنیٹ نائٹس ہیں، اس میں شب قدر ڈھونڈو. 19 بھی ہو سکتی ہے، 21 بھی ہو سکتی ہے، 23 جو آج ہے یہ بھی، کل دو دن بعد 25 کا بھی چانس ہے، 27 کا بھی چانس ہے، 29 کا بھی چانس، 19, 21, 23, 25, 27, 29. اور 27 والی روایت کافی اہم ہے. ہمارے اہل سنت برادر 27 ہی کو شب قدر مناتے ہیں. علیکم السلام. تو یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر کبھی آپ کے پاس ذرا سا ٹائم ہو تو یہ جو باقی تین راتیں 25, 27, 29 شارٹیسٹ اعمال شب قدر آپ اس میں گھر میں کر لیں. دو رکعت نماز، عمل قرآن، زیارت. لیکن جب بہت زیادہ راوی نے کہا بتائیے بتائیے، تو پھر امام نے کہا 19, 21 اور 23، 19, 21, 23 کا چانس زیادہ. اور اس کے بعد اس سے زیادہ امام کچھ نہیں بتا رہے. پھر ان تینوں میں بھی آج کی رات کا چانس سب سے زیادہ ہے کہ یہ آج قدر کی رات، لیکن 100% آج بھی یہ شیور نہیں. اور اس رات کی جو فضیلت، قرآن نے دو فضیلتیں خاص طور پہ بتائی. پہلی فضیلت یہ بتائی کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا. اللہ کا آخری پیغام، دا لاسٹ اینڈ فائنل میسج ٹو ہیومن کائنڈ، پوری انسانیت کے لیے اللہ کا آخری پیغام آج کی رات کو نازل ہوا. اور اس آیت کو اگر آپ سورہ بقرہ کی ایک آیت سے ملائیے تو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ رمضان کے مہینے کی آیت رات. اس میں کہا ہم نے شب قدر میں قرآن کو نازل کیا، سورہ بقرہ میں کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان میں قرآن نازل ہوا. یہاں کہا شب قدر میں قرآن نازل ہوا. ان دو کو ملائے تو اتنا کنفرم ہو گیا کہ شب قدر رمضان میں ہوتی ہے. اس کا ایک اور نام ہے جو سورہ دخان میں آیا ہے، جو آج آپ تلاوت کریں گے، سورہ نمبر 44. اس کے اندر اس رات کی دوسری بڑی فضیلت آ رہی. پہلی فضیلت یہ ہے کہ قرآن کے نازل ہونے کی رات، جو بچوں کو سمجھانے کے لیے میں کہتا ہوں اس کو قرآن کی سالگرہ سمجھیے، لیکن کس کو سمجھاؤں، بچے تو ہیں ہی نہیں. تو قرآن نازل ہونے کی رات ہے، آج کی رات یہ قرآن نازل ہوا. اور دوسری اس رات کی فضیلت وہ ہے جو سورہ دخان میں آئی، بہت شارٹ کر کے انا انزلنا میں بھی آئی، لیکن وہاں ذرا ڈیٹیل سے آئی. سورہ دخان آج کی رات تلاوت کرنے کا اس لیے بھی حکم کہ اس کا اسٹارٹ جو ہے ہاں میم و دخان المبین، اس میں آگے چل کے انا انزلنا ہو فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے قرآن کو برکت والی رات میں نازل کیا. یہ شب قدر کی ایک ڈیفینیشن بتائی گئی کہ برکت والی رات. ابھی میں نے کہا کہ شب قدر سلام سلامتی کی رات, یہ قرآن دوسری جگہ کہہ رہا برکت والی رات. فیہا یفرق من کل امر حکیم, انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ فیہا یفرق من کل امر حکیم, یہ دعا میں بھی آج آپ پڑھیں گے کہ آج کی رات تمام فیصلے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں, یفرق تقسیم کیے جاتے ہیں پھیلائے جاتے ہیں. فیہا اس رات میں کل امر حکیم, اس حکیم کے اس پروردگار کی جانب سے تمام ڈیسیشن, اور اسی کو پھر سورہ قدر میں کہا تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر, امر لے کے ملائکہ آتے. کیا امر, دو بڑی فضیلتیں آ گئی, آج قرآن نازل ہوا, آج کی رات تمام اہم اہم فیصلوں کی رات, ہمارے تمام میٹرز آج کی رات ڈیسائیڈ ہوتے, لیکن کون سے. اب یہ امام معصوم فرماتے ہیں کہ آج کی رات یہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ جو آنے والا سال ہے ٹل نیکسٹ شب قدر, اس میں کس کو زندگی دی جائے گی اور کس کو موت دی جائے گی, یہ آج کی رات فیصلہ ہونے والا. آج کی رات یہ فیصلہ ہونے والا ہے کس کو صحت ملے گی اور کس کو مرض ملے گا, یہ اگلے سال کے. آج کی رات یہ فیصلہ ہونے والا ہے کس کو جاب ملے گا, کس کا جاب ختم ہونے والا. آج کی رات یہ فیصلہ ہونے والا ہے کون سا اسٹوڈنٹ امتحان میں اچھے نمبر لے گا, کون سا اسٹوڈنٹ امتحان میں ناکام ہو جائے گا. آج کی رات یہ فیصلہ ہونے والا ہے کہ کس کی بیٹی کی شادی ہو سکے گی اور کس کی شادی نہیں ہوگی. آج کی رات یہ فیصلہ ہونے والا ہے کہ کون دشمنوں کے شر سے محفوظ رہے گا اور کس کو دشمن پورا سال پریشان کریں گے. آج کی رات یہ فیصلہ ہونے والا ہے کس کے گھر میں برکتیں آئیں گی, کس کے گھر میں مصیبتیں آئیں گی. آج کی رات یہ فیصلہ ہونے والا ہے کس کو آنے والے سال میں حج ملے گا, کوئی حج سے محروم رہے گا, کسے زیارت ملے گی, کوئی زیارت سے محروم رہے گا, اور اس کے علاوہ جو انڈیویجل چھوٹے چھوٹے مسئلے, کسی کو ڈرائیونگ کا لائسنس لینا ہے, ہو سکتا ہے سارا سال گزر جائے, 10 ایگزام دے اور فیل ہو جائے, ہو سکتا ہے کوئی پہلی ٹرائی میں پاس ہو جائے, ہو سکتا ہے کسی کے رشتہ دار کا یہاں ویزے کا یا امیگریشن کا مسئلہ ہو, تو 50 دفعہ ٹرائی کرے اور فیل ہو جائے, کوئی ہے کہ پہلی ٹرائی میں معلوم ہوا ویزا مل گیا یا امیگریشن ہو گیا. سب آج کی رات نیکسٹ ایئر تک کے ہمارے اور آپ کے جتنے بھی میٹر ہمارے معاملے, فی یا فرق من کل امر حکیم, اس پوری رات میں یہی ہوگا. اور سلام کیا حتی مطلع الفجر, فجر تک اللہ نے سلامتی رکھی. سلامتی کا مطلب کیا ہوا, سلامتی کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے ڈیسیشن دے دیا کہ بھائی فلاں آدمی کو موت آنا ہے, اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, لیکن آرڈر ہے اللہ کی طرف سے کہ اسے آج کی رات موت دینا. آج کی رات آرڈر ہوگا وہ پورے سال میں, کسی وقت آرڈر آ گیا کسی کے بارے میں کہ اس سال اس کو دشمن بہت پریشان کر, آرڈر آ گیا کسی کے لیے اللہ کی طرف سے کہ اس سال پورا سال وہ مریض رہے گا, بیمار رہے گا, کوئی دوا, کوئی ڈاکٹر, کوئی آپریشن, کوئی سرجن اس کو فائدہ نہیں پہنچائے گا. لیکن یہ اللہ نے آرڈر تو دے دیا, ہر ایک کے لیے آج الگ الگ فائل بن رہی, لیکن سلام یعنی رات میں سلامتی, ابھی اس آرڈر پہ اللہ سائن نہیں کرے گا, یہ لکھ کے رکھ لیا, فجر کے وقت پھر سائن کیے جائیں گے. تو فجر تک انتظار کس بات کا اللہ کر رہا, یہ سلامتی کی رات بنائی ہے سورہ انا انزلنا میں, یہ برکت کی رات بنائی ہے سورہ دخان میں. تو برکت اور سلامتی کی وجہ سے لکھ تو سب دیا جو ہماری پرابلم, جو ہماری پریشانیاں ہونے والی ہیں, لیکن ابھی اس پہ اللہ نے سائن نہیں کیے. کہ سلامتی کی رات, یہ برکت کی رات, فجر تک سلامتی ہے. پھر قرآن کہتا ہے فجر کے بعد نہیں, پھر آرڈر آ جائے. یہ فجر تک اس لیے, یہ سارے ہمارے پرابلمز لکھے گئے جو ہمارے نصیب میں, قدر جو ہماری تقدیر میں. لیکن اگر اس رات کو کسی وقت بھی ہم اللہ کے آرڈر کو چینج کرا دیں, تو بس لکھ دیا تھا موت آنے والی ہے, لیکن ہم کسی طرح اگر اس آرڈر کو چینج کرا دیں, موت نہیں آئی, بیماری آنے والی ہے, ہم لکھ دیا, ہم نے اللہ نے لکھ دیا, ہم اس کو چینج کرا دیں, نہیں آئے گی بیماری. فلاں آدمی کا فلاں کیس یا فلاں اسٹوڈنٹ کا فلاں ایگزام ناکام ہونے والا ہے, لکھ دیا اللہ نے, لیکن اگر ہم اس رات کو چینج, اس رات میں اس کو چینج کرا دیں, ابھی سائن نہیں ہوئے, سائن ہوں گے فجر کے وقت. جیسے ہی اللہ سائن کرے گا فوراً ملائکہ سے کہے گا لو اب تنزلو, زمین پہ نازل ہو اور امام تک یہ سارے آرڈر پہنچا دو. ابھی سلامتی, ابھی تک ہماری تقدیر اور نصیب کی بری باتیں جو لکھی بھی گئی ہیں ابھی آئی نہیں ہم تک ابھی سلامتی. تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس کو کیسے چینج کرائیں. اللہ نے لکھ دیا ہے, اللہ کا آرڈر آ گیا ہے, کیا اللہ کا آرڈر چینج ہو سکتا؟ بس یہی قرآن کریم میں دو جگہ اس کو ایکسپلین کیا گیا ہے, اور یہی شب قدر کے اعمال کی فلسفی. ایک جگہ یہ بات ہوئی جہاں یہودیوں کا عقیدہ بتایا جا رہا ہے سورہ توبہ میں. سورہ توبہ قرآن یہودیوں کو کنڈیم کر رہا ہے, کہہ رہا ہے یہودی کہتے ہیں ید اللہ مغلولہ, اللہ کے دونوں ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. قرآن کہتا ہے بل یداہ مبسوطتان, اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں. یہ بندھے ہاتھ اور کھلے ہاتھ کا کیا مطلب؟ یہ یہی شب قدر کی فلسفی. یہودی یہ کہتے تھے اور ابھی بھی کہتے ہیں کہ جس دن اللہ نے یہ دنیا بنائی اس دن ہر ایک کے لیے اس کی تقدیر و نصیب لکھ دیا. جو ہمارے ہاں بھی اردو میں اور ہندی میں اور گجراتی میں محاورے, کیوں فلاں کے تو نصیب میں یہ لکھا, فلاں کا نصیب ہی کھوٹ رہا. یہ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ نے لکھ دیا اس کا نصیب کھوٹا. تو اب وہ کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ بن گئے, ایک دفعہ آرڈر کرنے کے بعد اللہ بھی اپنے لکھے کو چینج نہیں کر سکتا. جیسے کمان سے اگر تیر نکل گیا تو جو تیر چلانے والا ہے وہ بھی اس تیر کو واپس نہیں لا سکتا. یہ پرانا محاورہ ہے, آج کل کا نیا محاورہ یہ کہ کمان سے تیر نکلے واپس نہیں آتا ہے, پرانا محاورہ, پرانی کہاوت. زبان سے نکلی بھی بات واپس نہیں آتی, یہ بھی پرانی بات. ایک بار زبان سے آپ نے بات نکال دی, بعد میں چاہے آپ کو کتنا ہی پچھتاوا ہو اور آپ کو شرمندگی ہو میں نے کیا کہہ دیا, کیوں کہہ دیا, بات تو نکل گئی نا, سامنے والے کا دل تو آپ نے توڑ دیا نا. کوئی گلو دنیا میں نہیں ہے جو ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ سکے. خود مولا کی حدیث ہے کہ تلوار سے کسی کو مارو وہ زخم بھر جائے گا. یہ سارے ڈاکٹر بیٹھے ہیں زخم بھرنے کے لیے, کریمیں مل رہی ہیں, لیکن زبان کا زخم کبھی نہیں بھرتا. نئی کہاوت کہ جیسے وہ ٹیوب میں سے اگر پیسٹ نکل گیا تو آپ اس کو واپس نہیں ڈال سکتے, اور کسی آدمی کا اگر پیٹ آگے نکل گیا اب وہ ڈائٹنگ کرے کہ ایکسرسائز کرے کہ سائیکلنگ کرے کہ جمناسٹک میں جائے وہ واپس نہیں آتا. سر اب پیٹ کا اور ٹیوب کا تو میں نہیں کہہ سکتا, لیکن کمان کا تیر اور زبان کی بات واپس نہیں آتی. یہودی کہتے ہیں یہی ہر ایک کا نصیب, اللہ نے نصیب میں لکھ دیا ہے کہ اس کو بیماری ہے. اب اگر اللہ بھی چینج کرنا چاہے تو ید اللہ مغلولہ, اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. قرآن کہتا ہے ان پہ لعنت ہو, یہ غلط عقیدہ. ید اللہ مبسوطتان, اللہ کے ہاتھ کھلے ہوئے. اور پھر کھلے ہوئے کو اس آیت میں سمجھایا جو آج کی ایک اور دعا میں آئی. آج جو دعائیں آپ پڑھیں گے نا شارٹ شارٹ, اس میں قرآن کی اکثر آیتیں یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وانہ ام الکتاب. اللہ نے جو تمہارا نصیب لکھ دیا ہے پھر بھی اللہ چاہے تو یمحو اللہ اس میں سے جس کو چاہے محو کر دے, مٹا دے, صاف کر دے, ڈیلیٹ کر دے. ویثبت, اور جسے چاہے باقی رکھے. لکھا ہے اللہ نے نصیب, لیکن پھر بھی اللہ کی مرضی ہے چاہے اس نصیب کو باقی رکھے چاہے مٹا دے. آج کی رات نصیب کو ڈیلیٹ کرنے کی رات. کمپیوٹر میں ایک بٹن ہوتا ہے نا, فلاں چیز ڈیلیٹ کر دیں, فلاں ڈیلیٹ کر دیں, فلاں ڈیلیٹ کر دیں. شب قدر اسی بٹن کا نام ہے. بھائی آپ کمپیوٹر کے اندر ہر چیز تو ڈیلیٹ نہیں کرتے ہیں نا. آپ کے پاس 10 میل آئیں, کچھ کام کی ہے اس کو آپ نے سیو کر دیا, اور کچھ جو ہے بیکار ہے اس کو آپ نے ڈیلیٹ کر دیا. یہ شب قدر, یہ شب قدر کی ایگزامپل ہے کہ اللہ نے آپ کا نصیب لکھ دیا ہے, لیکن ابھی جب اللہ ما یشاء ویثبت, ابھی آپ کے کنٹرول میں ہے جس چیز کو چاہے باقی رکھیے. اگر اس میں لکھا ہے کہ آپ کو اس سال رزق ملے گا تو آپ اسے سیو کریں گے, اسے تو ڈیلیٹ نہیں کریں گے نا. اگر اس کے اندر لکھا ہے کہ اس سال آپ کو صحت ملے گی تو اسے تو آپ ڈیلیٹ نہیں کریں گے نا, سیو کریں گے. اور اگر لکھا ہے کہ آپ کو بیماری ہوگی اسے آپ ڈیلیٹ کریں گے. آج کی رات اسی چیز کا نام ہے جو بچے کمپیوٹر میں بیٹھ کر کسی چیز کو سیو کرتے ہیں, کسی فائل کو, کسی کو ڈیلیٹ کرتے ہیں. عربی میں اس کو کہیں گے یم اللہما یشا و یثبت, یہ قرآن کی آیت. تو پہلے یہودیوں کے عقیدے کو کنڈیم کیا گیا کہ غلط کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ کھلے ہوئے, اور پھر کھلے ہاتھوں کی تشریح, اللہ تمہارے نصیب کو لکھنے کے بعد مٹاتا بھی ہے باقی بھی رکھتا. اب یہ ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں, آج کی رات جس طرح سے چاہیں اپنے نصیب کو بنا سکتے ہیں. اور سلام ہی آپ کا مطلع الفجر, یہ چانس آپ کے پاس فجر تک ہے. فجر اگر آ گئی اور آپ یہ کام نہیں کر سکے, یا سو گئے یا توجہ نہ رہی, فجر کے قریب دوڑے دوڑے چلے آ رہے ہیں کہ نہیں اللہ یہ دعا وہ دعا, نہیں ٹائم گزر گیا. پھر ایک ہی چانس ہے کہ آپ حج کے موقع پہ عرفات پہنچ جائیں. لیکن وہی بات ہوگی نا کہ جو اتنا ایزی چانس ہے کہ یہی بیٹھے بیٹھے آپ اپنا نصیب بنا سکتے ہیں, وہ تو آپ رات کو کھو دیں. ہمارے اردو میں کہاوت ہے, جو سوتا ہے وہ کھوتا. یہ آج کے لیے, آج کی رات. سونے سے مطلب ہے چاہے وہ بستر والا سونا ہو, یعنی جاگ تو رہے لیکن ٹی وی دیکھا جا رہا ہے, گپ شپ ہو رہی ہے. آج سویڈن کا بجٹ پیش ہوا, اس کے بعد ڈسکس ہو رہا ہے, دو منسٹر ریزائن کر کے بھاگ گیا, ان کے بعد آلات سے بحث ہو رہی ہے. بہت وقت ہے, کل کر لیجیے, پرسوں کر لیجیے گا. آج کی رات اس کے لیے نہیں ہے. آج کی رات اس کو سونا کہیں گے کہ اپنا نصیب آپ کو بدلوانا ہے, اپنی تقدیر آپ کو ٹھیک کروانا. اور قرآن نے کہا دونوں باتیں, جو چیز تم اس میں رکھنا چاہو, سیو کرنا چاہو, وہ بھی ہوگا, اور جو اس کو ڈیلیٹ کرنا چاہو وہ بھی آج کی رات ہوگا. یم اللہ یشا بریت کو. لیکن یہ تو ہو گئی شب قدر کی یہ فلسفی کہ کیوں آج کی رات ہم اعمال کرتے ہیں. اب اس کے بعد وہ طریقہ کہ کس طریقے سے آپ اپنی نصیب, اپنے نصیب یا اپنی تقدیر کو چینج کروا سکتے ہیں اور کس طرح سیو کر سکتے ہیں. بھئی آپ نے کسی سے کہا جاؤ کمپیوٹر میں فلاں فائل ڈیلیٹ کر دو, فلاں سیو کر دو, پھر اس کو طریقہ بھی بتانا پڑے گا ڈیلیٹ کے لیے کیا بٹن دبانا ہے اور سیو کے لیے کیا کرنا. تو کیسے ہم اپنی تقدیر بدلوائیں؟ پہلے تو ہم کو میسج دیا آج کی رات ہے نصیب بدلوانے کی رات. ٹھیک ہے, ہم تیار ہو گئے, آج کی رات اپنا نصیب بدلوائیں گے. یعنی اگر ایک رات آپ نے اپنی دعا قبول کروا دی تو پورا سال آپ کو بار 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 اللہ سے دعا کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, سارے پرابلم آج آپ نے اپنے حل کرا دیے. اور اگر آج کی رات آپ نے ضائع کر دی پورا سال, جتنی مرتبہ پرابلم آئے گا دوڑ کے اللہ کے پاس جاؤ, دوڑ کے اللہ کے پاس جاؤ, دوڑ کے اللہ کے پاس جاؤ, پورا ہو پورا نہ ہو, آج کی ایک رات کی زحمت اٹھا لیجئے, سارا سال آرام سے سوئیے. لیکن طریقے سے, ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے. جو فائل بھی سیو کی جاتی ہے, اگر آپ نے غلط طریقہ غلط بٹن دبا دیا تو سیو ہونے والی فائل ڈیلیٹ ہو جائے, اور ڈیلیٹ ہونے والی فائل جو ہے وہ بچ جائے. طریقہ صحیح ہونا چاہیے, وہ اسلام نے ہم کو بتایا. پہلے تو ایک جرنل بات کہیے پورے سال کے لیے, وہ شب قدر کے لیے بھی چلے گی, کہ تین چیزیں ایسی جن میں اتنی طاقت ہے, تین چیزوں میں اتنی طاقت ہے کہ اللہ کا جو قلم ہے جس سے وہ ہمارا نصیب لکھتا ہے, یہ تین چیزیں اللہ کے قلم کو روک دیتی. ان تین چیزوں میں اتنی پاور ہے کہ ہمارے اللہ کے لکھے ہوئے کو بدل دیتی. تین چیزیں, اور سب سے پہلی چیز ہے صدقہ. آپ سارا سال صدقے کے فضائل سنتے ہیں, علیکم السلام, اور کیا سنتے ہیں کہ جی صدقے سے رد بلا ہوتی, صدقے سے موت چل جاتی, صدقے سے بیمار کو شفا ملتی. وہ سارا سال عام راتیں, آج شب قدر آج آپ کو سارے یہی پرابلم سالو کرانا. ہمارے یہاں لوگ اتنا زیادہ رواج اور ریت پر عمل کرنے کے عادی کہ جس طرح سے کتاب میں لکھا ہے وہ اسی طریقے سے اعمال شب قدر کریں. کتاب میں کتنے اعمال لکھے ہوئے, اس کی ایک ایگزامپل ذرا ایسی دیتا ہوں جس کو آپ جوک سمجھیں, جوک نہیں, اور ایک اس کی سیریس ایگزامپل دیتا ہوں. ایسا مومن مجھے ملا ہے, میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں, ساری رات شب قدر میں اس نے جا کے نماز پڑھی, دعائیں پڑھی, قرآن پوری رات جاگا ہے. اور یہ بات میں کر رہا ہوں ونٹر کی, ونٹر کی رات بھی تو کتنی بڑی ہوتی ہے, ختم ہی نہیں ہوتی کسی طریقے سے. اور اس کے بعد سحری کھائی اور سو گیا. پوچھا فجر کی نماز, اس نے اعمال کی کتاب مجموعہ اٹھا کے رکھ دیا, اس میں کہا لکھا ہے کہ شب قدر میں فجر کی نماز پڑھی جاتی ہے. ارے کوئی لکھنے کی چیز ہے یہ تو ہر رات کے لیے واجب ہے, شب قدر ہو کے غیر شب قدر. سن اس میں دکھا دیجئے کہاں لکھا ہوا ہے. بھائی جو ہر رات کے اعمال ہیں وہ تو آج ہیں ہی, علیکم السلام. اعمال شب قدر میں کہیں نہیں لکھا ہوگا کہ نماز شب پڑھیے, لیکن ہے آج کے لیے نماز شب, وہ پورے سال کے لیے. یہ فجر والی مثال جو میں دے رہا ہوں جوک نہیں ہے, حقیقت میں ایک مومن مجھ سے ٹکرایا, کیا اس کو سمجھاؤں. کہتے آپ بڑے عالم ہیں, کہ شیخ عباس قمی بڑے عالم ہیں, انہوں نے تو نہیں لکھا ہے مفاتی میں کہ آج نماز فجر پڑھنا.
وہ کتاب میں جو لکھا ہوا 1 2 3 4 5 اسی میں چلنا. تو جیسے آپ سمجھ گئے کہ یہ کتنا کم علم آدمی ہوگا احمق و بے وقوف, کیونکہ جو چیزیں سارا سال ثابت ہیں وہ شب قدر میں الگ سے کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور اس کی ایک سیریس مثال سنیے, شب قدر میں زیارت امام پڑھنا سب سے ہائیلی ریکمینڈیڈ عمل ہے, ہائیلی ریکمینڈیڈ, سب سے زیادہ ثواب اس کا. لیکن شب قدر کے لیے امام حسین کی خاص زیارت معصوم نے بتائی, چونکہ گجراتی کے مجموعے یا اردو کے تحفۃ العوام صرف اتنا جملہ آتا ہے کہ آج کی رات زیارت امام حسین پڑھو. نو ڈاؤٹ ہم ہر زیارت پڑھ سکتے ہیں, زیارت وارثہ بھی پڑھ سکتے ہیں, لیکن پھر اگر آپ ڈیٹیل کتابوں میں جائیے, مثلا مفاتیح الجنا, وہاں سیکشن آتے ہیں, سیکشن نمبر 1 عام زیارت امام جو سارا سال پڑھی جاتی ہے, پھر آتا ہے خاص تاریخوں کی زیارت, 13 رجب کی زیارت الگ ہے, وہ زیارت وارثہ نہیں ہے, 15 شعبان کی زیارت امام حسین الگ ہے, زیارت وارثہ نہیں ہے, 23 رمضان شب قدر کی الگ اسپیشل زیارت ہے, عرفات کے دن کی امام حسین کی اسپیشل زیارت ہے, غدیر کے دن کی امام حسین کی اسپیشل زیارت ہے, عاشورہ کے دن کی امام حسین کی اسپیشل زیارت ہے, چہلم کے دن کی اسپیشل زیارت ہے. اب اس میں سے یہ آخری 2 زیارتیں تو ہمارے یہاں ہیں. عاشور کے دن ہر ایک کو پتا ہے کہ زیارت وارثہ نہیں ہے, الگ زیارت عاشورہ, چہلم کے دن پتا ہے کہ زیارت وارثہ نہیں ہے, زیارت اربعین ہے, اسی طرح شب قدر کی اسپیشل زیارت, اسی طریقے سے 15 شعبان شب برات کی اسپیشل زیارت. کتاب میں نہیں لکھا ہوا, کتاب بھی وہ جو ہمارے پردادا نے کبھی پڑھی تھی وہی اب تک ہمارے یہاں چلی آ رہی, اس کا مذاق نہیں اڑا رہا, لیکن کہہ رہا ہوں اس میں باتیں شارٹ تھی, اس لیے شارٹ تھی کہ اس زمانے میں بچے بچے کو معلوم تھا کہ 23 رمضان کی زیارت کون سی ہوتی, اسپیشل زیارت. اچھا زیارت وارثہ پڑھے تو کوئی حرج نہیں ہے, بلکہ ایک اعتبار سے تو میں یہ کہتا ہوں کہ زیارت وارثہ بھی پڑھے اور دوسری زیارت, وہ کس اعتبار سے کہتا ہوں, وہ اس اعتبار سے کہ آج کی رات بیسیکلی تو دعا کی رات, باقی جتنے کام بھی ہم کرتے ہیں شب قدر میں وہ سب اس دعا کے لیے کرتے ہیں, اصل آج کی رات دعا کی رات. زیارت وارثہ اپنی جگہ ایک زیارت بھی ہے, زیارت وارثہ اپنی جگہ ایک دعا بھی ہے. علیکم السلام. بہت سے لوگ بھول جاتے ہیں کہ زیارت وارثہ دعا بھی ایک ہے, یعنی اگر آپ اس کو زیارت کی نیت سے نہیں پڑھ رہے, خالی دعا کی نیت, دو سوال لوگ بہت زیادہ کرتے ہیں, اس دونوں کا سلوشن امام نے زیارت وارثہ بتائی. ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ جی جان کی سلامتی کے لیے اگر آپ سویڈن میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ذرا سا آپ کٹے ہوئے ہیں پاکستان کے حالات سے یا انڈیا کے, پاکستان میں 90s بڑا خطرناک زمانہ تھا محبان اہل بیت شیعوں کے لیے, سپاہی صحابہ چن چن کے جس کو ٹارگٹ کلنگ کہتے ہیں, مومنین کرام کو شہید کر رہی تھی. تو اب لوگوں نے سوال کیا مجھ سے کہ مولانا آپ کیسے بچ گئے, محبت کرنے والوں نے سوال کیا اس لیے کہ ان کو خوشی ہوئی, وہ قبر کی مجلسوں سے گھبرانے والوں نے سوال کیا کہ اتنے سارے مر گئے تو یہ کیوں نہ مرے, انہیں کو ایک بچنا تھا جو قبر اور فشار اور عذاب اب تک بیان کر رہے ہیں. تو دونوں کا ایک جواب تھا, ویسے تو پروردگار بہتر جانے, لیکن وہ جب اکرامی نے متوکل کے زمانے میں کہا تھا مولا یہ ظالم ایک شیعہ کو شہید کر رہا, امام نے کہا روزانہ گھر چھوڑنے سے پہلے, گھر سے نکلنے سے پہلے دروازے پہ رک کے میرے جد کی زیارت وارثہ پڑھو, کوئی ظالم تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا. نہ صرف یہ کہ میں نے خود اس پہ عمل کیا بلکہ کراچی کے کتنے مومنین کو یہ بتایا. لیکن اس کے علاوہ پاکستان میں ایک بہت بڑا شہر ہے لاہور, لاہور میں ایک کپڑے کی مارکیٹ ہے جو آزم کلاتھ مارکیٹ کہلاتی ہے, اس کے بارے میں کلیم یہ ہے کہ وہ ایشیا کی سب سے بڑی کپڑے کی مارکیٹ ہے. بہرحال یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ بات صحیح ہے کہ غلط, میں لاہور میں مجلسیں پڑھ رہا تھا 11th محرم سے 18th محرم تک, ہر سال جاتا ہوں, ایک دن دوسری مجلس میں آزم کلات مارکیٹ کے 2 بزنس مین آئے اور کہا کہ مولانا کسی کو نہیں بتائیے گا, خالی ہم آپ کو بتا رہے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ آج رات کو ہمارا ارادہ ہے سوسائڈ کرنے کا, خودکشی, آج ہم زہر کھا کے اپنے آپ کو مارنے کا ارادہ رکھیں, صرف آپ کو بتا رہے ہیں. اور وہ کیوں بھائی آخر ہوا کیا آپ کو؟ کہا کہ بزنس میں اتنے لاس ہوئے ہیں, لوگوں کا اتنا قرضہ گردن پہ چڑھ گیا، ایسی توہین اور بے عزتی ہونے والی ہے کل کے دن، یا سوائے موت کی اور کوئی راستہ ہمارے پاس نہیں. میں نے کہا ٹرائی کر لیجیے، ایک دعا آپ کو بتاتا ہوں. کہا دعا اگر ہے تو ریزلٹ آتے آتے 6 مہینے لگیں گے. میں ہمارا تو مسئلہ ہے کل بہت بہت ہوا، تو وہ چونکہ وہ سٹرڈے اور سنڈے آ رہا تھا، منڈے کو ہم کورٹ میں پکڑ لیے جائیں گے. ایسی کون سی دعا ہے جو اتنے جلدی اثر کرتی؟ ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں کہ ایسی کوئی دوا نہیں ہے، ایسی گولی کہ آپ کھائیں اور فوراً آپ کی بیماری دور ہو جائے. صرف ایک پستول کی گولی ایسی ہوتی ہے جو بہت جلدی اثر کرتی. میں نے کہا اس دعا کو پستول کی گولی سمجھیے، اور وہ یہ ہے کہ آپ گھر سے نکلتے وقت جب دکان پہ جا رہے ہیں دروازے پہ کھڑے ہو کے زیارت وارثہ پڑھو. تو مولانا ہم دعا کی بات کر رہے ہیں، آپ زیارت بتا رہے ہیں، یہی ایک دعا ہے. چوتھی مجلس کے بعد آ رہے ہیں، لاہور کے لوگ مٹھائی کھانے کے بڑے شوقین ہیں، اور مٹھائی بھی بالکل دیسی گھی کی ہوتی ہے، سر بتر، جیسے آج افطار میں بخلاوا تھا مثلا. لیکن بخلاوا تو کچھ بھی نہیں ہے اس مٹھائی کے سامنے جو پاکستان میں کھائی جاتی. وہ ڈبے لے کے آ رہے ہیں مٹھائی، ایام اذیٰ ہیں. کہا ہوا کیا؟ کہا یقین نہیں آ رہا، ہم کو یقین نہیں آ رہا جن پہ یہ گزرا. ایسے یہ ویک اینڈ میں 2-4 بڑے بڑے سودے ہو گئے کہ سارا مسئلہ ہی ہمارا حل ہو گیا. اب تو پوری مارکیٹ میں ہماری، اب وہ بہت پنجابی کا ایک محاورہ، ٹھور بن گئی ہے. ایک ہماری عزت، ایک ہماری شہرت ہو گئی. اتنے جلدی دعا کا اثر؟ میں نے کہا ایک تو ایام اذیٰ میں مٹھائی نہیں لیتا، پھر آپ ڈائبٹک پیشنٹ کو مٹھائی لا کے اور بڑی حماقت کر رہے ہیں. آپ بچ گئے، میں مر رہا ہوں. بعض لوگوں کی محبت بھی ایسی ہوتی ہے، ارے سوری سوری مولانا، یہ نہیں تو وہ نہیں تو وہ. خیر مقصد یہ تھا کہ بالکل میرے اوپر گزرا ہوا واقعہ. میں نے شارجہ میں یہ واقعہ پڑھا تھا. شارجہ کے مومن نے اگلے سال کا مولانا جس میں میرا نام اور میرا واقعہ بھی ملائیے گا، لیکن بات بہت لمبی ہو جائے. میں بھی گویا مر رہا تھا. میں جب حیدری امام باڑے میں 4 سال پہلے اشرا پڑھنے آیا تھا، وہاں یہ واقعہ پڑھا. نیکسٹ ایئر حیدری کے مومن نے کہا مولانا میرا واقعہ بھی ملائیے. میں ٹیمپریری ویزے پہ آیا تھا، حکومت مجھے پکڑ کے ڈیپورٹ کر رہی تھی، گورنمنٹ برٹش گورنمنٹ آرڈر آ چکے تھے، اور یہ اگلا سال آیا ہے. میرا پرمانینٹ ویزا لگا، مجھے جاب ملا، مجھے بہترین مکان. اب بہت لمبے لمبے واقعات ہیں، میں تو اس کو شارٹ کر کے پڑھ رہا ہوں. تو زیارت وارثہ اٹ سیلف ایک زیارت اور اٹ سیلف ایک دعا. تو آج کی رات تو دعا کی رات ہے، تو زیارت وارثہ اس لیے بہت اچھی زیارت ہے آج کی رات، کے زیارت بھی ہو گئی اور دعا بھی ہو گئی. لیکن اس کے علاوہ آج کی ایک اسپیشل زیارت بھی. اب یہ زیارت وارثہ کی جو اتنی ڈیٹیل میں میں گیا، اس کا ایک ریزن ہے، وہ ابھی میں بتاتا ہوں، پہلے یہ بات کمپلیٹ ہو جائے. تو یہ کیا بات ہو رہی؟ کہ وہ اعمال جو سارا سال ہر رات کے لیے ثواب رکھتے ہیں، وہ تو ہیں آج کی رات. بک میں وہ اعمال لکھے ہیں کہ جو اس کے علاوہ ہیں ایکسٹرا. فجر کی نماز ہر رات کے لیے تو آج بھی، نماز شب ہر رات کے لیے ہے تو آج بھی. تو صدقہ یہ ہر رات آدمی کے لیے سلامتی لے کے آتا. آج کی رات تو بڑی امپورٹنٹ رات ہے، کیونکہ آج کی رات اگر آپ کو سلامتی مل گئی تو پورا سال آپ کے لیے آرام ہے. آج کی رات تو صدقہ دینا اور زیادہ ضروری. صدقہ عام راتوں میں، عام جس کی کوئی اپنی خصوصیت نہیں ہے، اس میں اللہ کی تقدیر بدل جاتی ہے. کتنے ہی واقعات ہیں، صرف ایک روایت چھوٹی سی پڑھ دوں. حضرت عیسیٰ ایک جگہ سے جا رہے ہیں. اچھا، حضرت عیسیٰ اکیلے کبھی نہیں جاتے تھے، ان کے ساتھ ان کے وہ حواریوں کا گروپ ہوتا تھا. ایک گھر میں دیکھا کہ بہت خوشی ہو رہی ہے، سیلیبریشن ہے، لائٹنگ وغیرہ ہے، اور لگ رہا ہے کہ شادی ہو رہی ہے. حضرت عیسیٰ جس وقت پہنچے، ٹھیک اسی وقت بارات آئی تھی اور دلہن گھر میں انٹر ہو رہی تھی. حضرت عیسیٰ نے وہ دیکھا منظر، دور سے جا رہے ہیں، کمنٹ کیا، کہا کہ آج جس گھر میں اتنی خوشی ہو رہی، ان لوگوں کو کیا معلوم کہ کل اس گھر میں اتنا ہی غم ہوگا. اور آج جو اتنی خوشی کے ساتھ دلہن کو لے کے آ رہے ہیں، کل صبح اسی دلہن کا جنازہ یہاں سے لے کے نکل رہے ہوں. یہ کہہ کہ حضرت عیسیٰ چلے گئے. یہ حضرت عیسیٰ کی نبوت کی ایک کیریکٹرسٹک تھی کہ چلتے پھرتے گھومتے ہوئے تبلیغ کرتے تھے اور اس طرح میسج دیتے تھے. ختم ہو گئی بات. کئی بار حضرت عیسیٰ نے ایسا ہی کہا، قبرستان کے پاس سے گزرے، اس قبر پہ عذاب ہو رہا ہے، اس قبر پہ اچھی برکتیں ہو رہی ہیں. یہ ایک عادت تھی حضرت عیسیٰ، ایک طریقہ تھا ان کی نبوت کا. اگلے دن وہ جو کل حضرت عیسیٰ کے ساتھ گروپ تھا ان میں سے کوئی آدمی اپنے کام سے یہاں سے گزرا, وہ خاص طور پہ اس گھر کو چیک کرنے نہیں آیا, وہ کسی کام سے جا رہا تھا. گھر کے سامنے پہنچا, اسے یاد آ گئے, ارے حضرت عیسیٰ نے تو کل کہا تھا کہ آج یہاں پہ میت نکلے گی اور لوگ رو رہے ہوں گے, لیکن کوئی ایسے سائن نظر نہیں آ رہے. بالکل وہی نارمل سے دن ہے اور لوگ خوشی کے عالم میں ہیں, بچے اچھے کپڑے پہنے گھوم رہے ہیں, مٹھائیاں تقسیم ہو رہی ہیں. وہ رک گیا, کسی سے پوچھ لیا گھر میں کیا ہے. اس نے کہا بھائی کل شادی ہوئی تھی, دلہن آئی ہے, آج دلہن کو تیار کیا جا رہا ہے, وہ واپس اپنے ماں باپ کے یہاں جائے گی, اس کی خوشی ہو رہی, کنفرم ہو گیا کہ دلہن زندہ. اب وہ اپنا کام بھول کے دوڑ کے گیا عیسیٰ کے پاس, یا نبی خدا آپ نے تو کہا تھا کہ آج اس گھر میں غم ہوگا اور وہ میت اٹھے گی, وہاں تو کوئی میت نہیں ہے, وہی دلہن اسی طرح سے زندہ بیٹھی. اب حضرت عیسیٰ کے دل میں خیال آیا کہ میں اپنی قوم کو یہ بتاتا ہوں کہ قیامت میں کیا ہوگا اور مرنے کے بعد کیا ہوگا, اگر میری 24 آور کی خبر غلط نکل گئی تو یہ کیسے بلیو کریں گے کہ قیامت کے بارے میں میں سچ کہہ رہا ہوں. جو ایک دن کے بعد کی بات صحیح نہیں بتا سکتا, وہ لاکھوں سال بعد کی بات کیسے صحیح بتائے گا. پوری نبوت پہ شک ہو جائے گا. اپنی نبوت کو بچانے کے لیے واپس آتے ہیں تو چلو میرے ساتھ اس گھر میں آتے. حضرت عیسیٰ کو تو پہچانتا ہے گھر والا, وہ گھبرا کے کھڑا ہو گیا, یا نبی خدا کیسے آئے. کہا کہ میں تمہاری دلہن کے کمرے میں جا کے اس سے بات کرنا چاہتا ہوں. یا نبی خدا اس سے زیادہ ہماری خوش قسمتی کیا کہ اللہ کا نبی ہماری بہو کے لیے اس سے بات کرے یا اس کو کوئی دعا دے, آئیے بسم اللہ لے کے چلے. اب اس کے کمرے میں داخل ہوئے, ایک دن کی دلہن ہے, بستر پہ بیٹھی ہے. عیسیٰ نے کہا بیٹی یہاں سے اتر جاؤ, نبی کا حکم تھا وہ ہٹی. حضرت عیسیٰ نے اشارہ کیا, ان کا ایک ساتھی آگے بڑھتا ہے, چادر ہٹاتا, چادر کے نیچے دیکھا کہ انتہائی زہریلا سانپ بیٹھا, چھوٹا سا سانپ لیکن انتہائی زہریلا, اور اس طرح سے آئے کہ اس کی دم اس کے منہ میں دبی ہوئی. حضرت عیسیٰ نے اپنے ساتھیوں سے کہا یہ ہے وہ خبر جو میں نے کل تمہیں دی تھی, یہ ہے موت, آ تو گئی ہے موت. لیکن اب صحابی کہہ رہے ہیں کہ پھر یہ اس کو, اس سانپ نے اس لڑکی کو کاٹا کیوں نہیں. کہا کہ کوئی نہ کوئی ایسا نیک عمل اس سے ہوا. دلہن سے کہا کہ بیٹی یہ بتا کل سے لے کے آج تک کون سا ایسا خاص نیکی کا کام کیا. وہ جواب دیتی ہے کہ یا نبی خدا جب میں اس گھر میں آ گئی تو سارے گھر والے خوشیاں منا رہے تھے, میں نے سنا دروازے پہ ایک فقیر کہہ رہا ہے کہ میں بھوکا ہوں, خدا کے راستے میں راہ میں مجھے صدقہ دے دو. گھر والے خوشی منانے میں لگے, کسی کے پاس ٹائم بھی نہیں ہے کہ اس کی بات سنے. میں نے سوچا اس گھر میں آج میرا پہلا دن, گویا فاؤنڈیشن رکھا جا رہا, پہلے دن اللہ کے نام پہ مانگنے والا خالی ہاتھ چلا گیا. میرے دل نے اس کو گوارا نہ کیا, اگر کہ بہت بری بات تھی کہ ابھی نئی نئی دلہن آئی, شوہر سے بھی اس کی ملاقات نہیں اور وہ کھڑے ہو کے گھر میں گھومنے پھرنے لگے. لیکن میں نے کہا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ مجھے شرمندہ کریں گے, شرم کوئی بات نہیں. میرے گھر سے پہلے دن ایک فقیر خالی ہاتھ نہیں جانا چاہیے. میں کچن لے گئی, تازہ روٹیاں تھی, دو اٹھا کے اس کو دی اور واپس آ گئی. حضرت عیسیٰ نے کہا بس یہ وہ چیز, صدقہ ترد البلا حتی الموت, صدقہ ہر بلا کو دور کرتا ہے, حتی موت بھی اگر آ جائے تو اس کو بھی دور کر دیتا. یہ ہر رات کے لیے آپ سنتے ہیں, آج پہلی دفعہ نہیں سن رہے ہیں, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے اعمال شب قدر کا اسرار کتنے لوگ صدقے سے کرتے. ہر بلا دور کرنے والا آج کی رات, آپ اللہ کو پریز نہیں کرنے جا رہے, آج کی رات آپ دعا مانگنے جا رہے, اپنا نصیب لکھوانے جا رہے. یہ موسٹ امپورٹنٹ عمل ہے, کیونکہ صدقے کے بارے میں نماز وحشت والی روایت میں آپ سنتے ہیں, اس دنیا کی ہر بلا بھی صدقہ دور کرتا ہے, قبر کی ہر بلا بھی صدقہ دور کرتا ہے. یہی تو روایت ہے, مرنے والا جس دن مرے صدقہ دو. لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارے پاس کھانے کو نہیں ہے, پیٹ پہ پتھر باندھے. ارلی ہسٹری آف اسلام, صدقہ کہاں سے دے, تو رسول نے مجبوری میں کہا کہ نماز وحشت پڑھ رہا, اصل چیز وہاں بھی صدقہ. تو آج کی رات کے اعمال شروع کیجئے صدقے سے, کہ صدقہ ویسے ہی عام دنوں میں آپ کی پریشانی دور کرتا, اور آج کی رات اگر آپ کی پریشانی دور ہو گئی تو گویا پورے سال کی پریشانی دور ہو گئی. افسوس جب میں سال والی بات بتا رہا تھا اس وقت مجمع بہت کم تھا, اور اب یہ بات بار بار ریپیٹ ہوگی, جو لوگ بعد میں آئے وہ نہیں سمجھ پائیں گے, لیکن اب ٹائم نہیں ہے میرے پاس اس کو سمجھانے کا. لیکن خلاصہ کیا ہوا اس پہلے پوائنٹ کا, کہ آج کی رات ہمیں اپنا نصیب چینج کرانا, آج کی رات ہمیں اپنی تقدیر بدلوانا, اور تفسیر بدلنے کے تین بہت اہم اللہ نے فارمولے دیے جو پورے سال کام آتے ہیں آج اسپیشلی. نمبر ایک صدقہ. کتنی طاقت ہے صدقے میں کہ نبی نے ایک خبر دی, صدقے کی وجہ سے نبی کی خبر ایسا لگا کہ غلط ہو گئی, ایک نبوت پہ الزام آنے لگا, صدقے میں اتنی طاقت. دوسری چیز مومن اور خاص طور پر بلڈ ریلیٹو, ان کے ساتھ اچھا سلوک اور احسان. اس کو میں ذرا سا اور سمجھاؤں گا بعد میں, لیکن ابھی ایک چھوٹا سوال ہے اور یہ کوئی سٹوری نہیں ہے, باب الحوائج امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے. آج تو سب سے زیادہ باب الحوائج کا واسطہ دینا, ان کی حدیث ہے کہ بنی اسرائیل میں کپل تھا, بہت غریب. آپ اندازہ نہیں کر سکتے آج کے دور میں اتنے غریب تھے وہ لوگ, اور بڑے ریلیجیس اور پوائز. غربت کی وجہ سے, فاقے کی وجہ سے شریعت سے کبھی نہیں ہٹے, لیکن ہاں اللہ سے بار بار دعا کرتے تھے. یہ پاور ہوتی ہے. تیسرا پوائنٹ یہی ہے. تو آخر ایک رات کو, وہ کئی مہینے کئی سال دعا کی, رات کو وہ لوگ سوئے, شوہر نے خواب میں دیکھا آسمان سے ایک فرشتہ اتر کے آ رہا اور آ کر کہتا ہے کہ اللہ نے یہ میسج بھجوایا کہ اگرچہ تیری تقدیر میں تھا, تقدیر میں نصیب فل ڈیتھ, موت تک اتنی ہی غربت رہے گی, لیکن تو نے اتنا زیادہ اللہ کو پکارا, دعا کی, کہ اب اللہ نے تمہاری دعا کی وجہ سے, اچھا دعا سیکنڈ چیز ہے, میں تھرڈ نمبر پہ اس کو بیان کروں گا, دعا کی وجہ سے تمہارا نصیب بدل دیا, لیکن کمپلیٹلی نہیں. 40 سال تمہاری عمر میں باقی ہے, پہلے تھا کہ 40 سال تک باقی ہوں گے, اب اللہ نے کہا کہ آدھی زندگی مثلا 20 سال تمہیں اللہ خوب دے گا جتنا چاہے, یہ دعا کی وجہ سے تقدیر بدل دی. لیکن اب یہ چوائس تمہارا, چناؤ تم کرو کہ تمہیں کون سے 20 سال دولت کے چاہیے, کون سے غربت کے. اس نے گھبرا کے کہا کہ خالی میرا مسئلہ تو نہیں ہے, میری بیوی بھی میرے ساتھ, زندگی ہم دونوں کو گزارنا. کہا میں کل پھر آؤں. آنکھ کھل گئی, بیوی کو اٹھایا, کہا یہ مسئلہ آیا اللہ کی طرف سے میسج, اب ہم لوگ کیا کریں. سبھی دل یا من کہتا کہ بھائی پہلے 20 سال دولت لے لو, پیسوں کا دولت کا مزہ بھی جوانی ہی میں آتا. جیسے بہت سارے لوگ جوانی میں غریب ہوتے ہیں, اچھے اچھے کھانے کھانے کا دل چاہتا ہے, نہیں کھا سکتے, بڑھاپے میں پیسے آتے ہیں, کھانا کھانا چاہتے ہیں, ڈاکٹر صاحب روک دیتے ہیں کہ جی آپ کو کولیسٹرول ہے تو یہ مت کھائیے, اور آپ کو بلڈ پریشر ہے تو وہ مت کھائیے, اور آپ کو شوگر ہے تو وہ مت کھائیے. جب کھانے کی طاقت تھی تو پیسے نہیں تھے, جب پیسے آ گئے تو اب بدن میں طاقت نہ رہی. اور یہ بھی ایک عجیب بات, دنیا میں جتنی مزیدار چیز ہے آدھی مولویوں نے آرام کر دیا اور آدھی ڈاکٹروں نے آرام کر دیا. جتنی مزے کی چیز وہی آرام کی گئی, جتنی بے مزہ چیزیں وہی ڈاکٹر بھی کھلاتے ہیں, وہی مولوی بھی کھلاتے ہیں. خیر اب وہ تو کسی اور مجلس میں تفصیل سے ہی جملے کی وضاحت ہوگی, ضرورت بھی نہیں وضاحت کی. تو خلاصہ یہ کہا کہ ابھی جوانی ہے پیسے کا تو ابھی مزہ, بوڑھے ہو گئے بیمار ہو گئے پیسے آ گئے تو مزہ کیا, نہ کپڑے پہننے کا مزہ, نہ کھانا کھانے کا مزہ, نہ گھومنے پھرنے کی طاقت. تو پہلے پیسے لے لو, بعد میں تو گزارا. کبھی دل کہتا ہے نہیں ابھی تو ہاتھ پاؤں چل رہے ہیں, جوانی میں کتنی بھی زحمت آئے گی برداشت ہو جائے گی, بڑھاپے میں کیسے برداشت ہوگی, اس وقت پیسے ہونا چاہیے. پورا دن ڈسکشن رہا, رات کو یہ لوگ سوچ. میں نے شروع میں کہہ دیا یہ سٹوری کہانی نہیں ہے, یہ امام کی حدیث ہے حیات القلوب اور بہار الانوار کی. آدھی رات کو فرشتہ آیا, کہا بتاؤ تمہارا ڈسیشن فیصلہ کیا. کہا میں نے اور میری بیوی نے سوچا ہے پہلے 20 سال ہم کو دولت چاہیے پھر غربت. ٹھیک, اب اگلے دن سے ان کی تقدیر بدل گئی, نصیب بدل گئی. اب تو مٹی کو ہاتھ لگاتے تو سونا بن جاتا ہے, کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ ملے گا. جب دولت ملنے لگی تو شوہر بیوی نے ایک دوسرے سے کہا کہ ہم نے غربت دیکھی, فقیری دیکھی, بہت بری چیز. اب ہمارے جو رشتہ دار اور پڑوسی جو جن کی بری حالت ہے, ہم اپنی دولت میں ان کو کیوں نہ شریک کر. کہا ٹھیک ہے چل. اب انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو خاص طور پر صلہ رحمی اور پڑوسی دینا شروع کیا. اچھا آدمی یہ سوچتا ہے کہ میرے پاس کمی ہو جائے گی, لیکن چونکہ ان سے اللہ کا وعدہ تھا 20 سال تو تمہارا ہاتھ خالی رہے گا ہی نہیں، ان کو بھروسہ بھی تھا اللہ کا وعدہ تو ہم سے بھی، 1, 2, 10 تو اسی دنیا میں لے لو، ہمیں بھروسہ کہاں، ان کو بھروسہ تھا کہ اللہ نے وعدہ کیا دیتے رہے. 20 سال گزر گئے، خود بھی خوب کھایا، عیش کیے، موج اڑائی، حلال میں حرام میں نہیں، اور دوسروں کو بھی دل بھر کے دیا. ہم تو نہیں کر سکتے، ہم اپنا کیا دیں، اگر اللہ کسی کو دے رہا تو جلن اور حسد کے مارے ہم سے برداشت نہیں ہوتا. مومنین کی بات ہو رہی ہے، کسی کا اچھا گھر چل رہا ہے تو اس کو توڑوانا، ساس بہو کے تعلقات اچھے ہیں تو اس کے اندر کوئی فساد برپا کرنا، کسی کو اللہ نے رزق میں برکت دی ہے اس کے خلاف جلا جا رہا، ان میں خوف دیا. لیکن یاد تھا اللہ سے وعدہ نا، یاد تھا 20 سال ڈائری پہ نشان لگا، 20 سال کے بعد سویا تو شوہر خواب میں دیکھتا ہے فرشتہ وہی آ رہا، وہی فرشتہ 20 سال پہلے کا. فرشتے بوڑھے بھی نہیں ہوتے ہیں، ان کو نہ ان کی شکل بدلتی ہے، نہ چہرہ بدلتا ہے، نہ ان کو ڈائی کرنے کی ضرورت ہے، نہ کوئی، بالکل ویسے ہی فرشتہ آ رہا. شوہر سمجھ گیا، کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے پہلے ہی سے معلوم تھا، میں نے خود وعدہ کیا تھا اللہ سے، کل سے ہماری غربت ہے نا. فرشتہ مسکرا کے کہتا ہے اتنی جلدی کس بات کی ہے، میں یہ میسج لے کے نہیں آ رہا ہوں، میں یہ میسج لے کے آ رہا ہوں کہ اب تمہارے آخری 20 سال بھی اتنی ہی دولت اور آرام رہے گا. شوہر نے گھبرا کے کہا مگر کیوں، میرا خود اللہ سے کمٹمنٹ تھا. کہا پہلے 20 سال دعا کی وجہ سے، آخری 20 سال تمہارے صلہ رحمی اور مومنین کا حق ادا کرنے کی وجہ سے، کہ یہ وہ نیکی ہے جو تقدیر کو بدل دیتی، نصیب کو بدل دیتی. اور تیسری چیز اس میں آ گئی ہے، صرف ایک جملہ کہتا ہوں، اور تیسری چیز جو تقدیر اور نصیب بدلتی ہے وہ صحیح سنسیئر دعا. دعا کی طاقت کا ایک چھوٹے سے واقعے سے اندازہ لگائی، چھوٹا سا واقعہ. نبی ایک بات کہہ دیں اور وہ بات غلط نکلے، کتنی نبی کے لیے انسلٹنگ اور ایمبریسنگ صورتحال ہوتی. قرآن ایک واقعہ کوٹ کر رہا ہے، حضرت عیسیٰ کا واقعہ تو میں نے حدیث سے پڑھا، یہ تو قرآن میں. حضرت یونس ایک نبی تھے جن کا واقعہ ہر روز نماز غفیلہ میں تلاوت کرنے کا حکم ہے. وَظَنُّونِ زَعْبَ مُغَازِبًا فَظَنَّ أَنَّ النَّقْدَرَ عَلَيْهِ فَنَادَ فِي الظُّلُمَاتَ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. یہ حضرت یونس ہے. لیکن یہ جو واقعہ ہے نا نماز غفیلہ میں، کہ یاد کرو وہ وقت جب یونس غم کے عالم میں اپنی قوم سے نکلے تھے اور ایک مچھلی نے کھا لیا تھا، یہ واقعہ کیوں ہوا؟ یہ اس لیے ہوا کہ حضرت یونس نے تبلیغ کی. رسول اللہ کے علاوہ ہر نبی کا یہ واقعہ ہے کہ تبلیغ کا ایک پیریڈ ہوتا تھا، اس کے بعد وہ اپنی قوم کے لیے بد دعا کرتے. حضرت یونس کا جو پیریڈ تھا پورا ہو گیا، انہوں نے قوم سے کہا دیکھو تم نے اب تک اللہ کو نہیں مانا، اب تم پر عذاب آ رہا ہے. اور ہر نبی کو آرڈر ہوتا تھا کہ عذاب کی خبر دے کے خود نکل جاؤ. حضرت نوح، حضرت لوط، حضرت شعیب، حضرت صالح، آپ روزانہ آج کل رمضان میں قرآن پڑھ رہے ہیں، پاروں میں یہ بار بار ان انبیاء کے واقعات، عذاب کی خبر دی اور خود چلے گئے قوم. حضرت یونس نے بھی یہ کہا اور چلے گئے، کہا کل تم پر عذاب آئے. 3 دن کے بعد واپس آئے اپنی قوم کو دیکھنے کے لیے، دیکھا کوئی بھی عذاب نہیں آئے، اتنے ہی آرام سے، اتنے ہی ایسے، اتنے ہی ٹھاٹ سے. اب حضرت یونس اتنی ایمبیرسمنٹ فیل کر رہے ہیں، شرمندگی، کہ قوم میں جاتے بھی نہیں. کتنا لوگ مذاق اڑائیں گے، واہ نبی خدا، عجیب نبی ہو، کہہ کے کہتے کہ عذاب آئے گا، ہم تو آرام سے بیٹھے، کہاں ہے تمہارا عذاب؟ شرمندگی کی وجہ سے منہ چھپا کے گئے اور مچھلی نے ان کو کھا دیا. اب وہ ویل مچھلی تھی کہ کون سی مچھلی تھی، اس ڈیٹیل کو چھوڑ دی. لیکن یہ حضرت یونس جو تھے، اگر قوم میں چلے جاتے تو پتا چلتا کہ اب قوم ان کی کتنی رسپیکٹ کرتی، کیونکہ نیکسٹ ڈے واقعاً عذاب آ گیا. جب یونس چلے گئے آج کے دن، اگلے دن عذاب آیا، پورا آسمان کالا پڑ گیا، بادل آنے لگے، سب کو لگا کہ عذاب آ رہا. اب جیسے ہی عذاب دیکھا، لوگوں کو یاد آ گیا کل یونس ہم سے کیا کہتے گئے، گھبرا گئے کہیں تو عذاب خدا آ رہا ہے. ساری قوم شہر سے نکلی، رو رو کے، گل گرا کے اللہ سے دعا مانگی ہے، خدا ہمیں اپنی غلطی ریئلائز ہو گئی ہے، ہم پر سے اس عذاب کو دور کر دے. ایسا روئے اور ایسی دعا مانگی کہ عذاب ان کے سروں تک پہنچا، سر سے بس گویا ٹچ ہوتا ہوا واپس چلا گیا. خود قرآن کہتا ہے کہ آج تک کسی قوم پر عذاب آنے کے بعد اللہ نے عذاب واپس نہ لیا، الا قوم یونس، صرف حضرت یونس کی قوم. کیوں؟ باقی انبیاء پہ جب عذاب آیا تو وہ عذاب کا بھی مذاق اڑاتے تھے. بھائی حضرت نوح نے بھی وہی کہا جو یونس نے کہا تھا، حضرت نوح نے اپنی قوم سے کہا دیکھو توبہ کر لو ورنہ کل عذاب آئے گا. اگلے دن عذاب آیا. عذاب اچانک نہیں آتا, اللہ ڈیلے کرتا, ٹائم ملے توبہ کرنے کے لیے. عذاب آ گیا, بادل آ گئے. قوم یونس پر بھی بادل آئے, قوم نوح پہ بھی بادل آئے, ہلکی ہلکی بارش ہونے لگی. اللہ جب آپ کو عراق لے جائے گا, مسجد کوفہ میں آج بھی وہ تندور موجود ہے جس میں سے پانی نکلا. آسمان سے بارش ہونے لگی. حضرت نوح نے کہا دیکھو عذاب اسٹارٹ ہو چکا ہے. قوم کیا کہتی ہے, اچھا یہ ہے عذاب, تو بڑے مزے والا عذاب ہے, اتنی گرمی ہو رہی تھی, یہ تو ٹھنڈا ٹھنڈا پانی ہے. اپنے اللہ سے کہو ایسا عذاب اور بھیجے. وہ عذاب آ رہا ہے, یہ مذاق اڑا رہی. صرف یونس کی قوم ایسی تھی کہ ابھی عذاب اسٹارٹ بھی نہیں ہوا. نوح پہ تو عذاب, قوم نوح پہ تو عذاب اسٹارٹ تھا, خالی بادل آئے تھے, ریئلائز ہو گئے اپنی غلطی کا. وہ گئے جا کے دعا کی. قرآن, یہ آیت ہے قرآن کی, جب اللہ نے کسی قوم پہ عذاب بھیجا واپس نہیں لیا, الا قوم یونس, اس لیے کہ انہوں نے اپنی دعا کو استعمال کیا. قوم نوح نے مذاق اڑایا ہے, قوم یونس نے دعا کی. دعا میں بھی اتنی پاور ہے کہ جو نصیب کی بات ہے, جو تقدیر کی بات ہے, جو ایک نبی خدا کہہ کر گیا, اللہ نے اس کو چینج کر دیا. یعنی میرا جملہ ہے نعوذ باللہ, میرے نبی کی شرمندگی ہو وہ اللہ برداشت کر لے گا, گناہگار کی دعا کو واپس نہیں کر سکتا. تو یہ تین چیزیں, صدقہ, صلہ رحمی اور مومنین کا حق ادا کرنا اور دعا, ان تینوں میں اتنی طاقت ہے کہ آپ کا نصیب پوری زندگی کا بدل سکتا. تو آج کی رات آپ دعا تو کریں گے, پہلی دو چیزوں کو بھی یاد رکھیں. اور اب اگر بس بالکل آخری آخری ہیں, کیونکہ یہ شب قدر تقریر کے اندر ویسٹ کرنے کی رات نہیں. ایک آخری بات میں عرض کر رہا ہوں, یہ اعمال شروع ہو چکے. اب جو بات میں کہہ رہا ہوں, یہ اعمال شروع ہو گئے. اب جو بات ہو رہی وہ یہ کہ پہلی رمضان کے بعد میں نے شروع کی چار پانچ تقریروں میں ایک پوائنٹ کو الگ الگ طریقے سے آپ کے سامنے پیش کیا تھا, جس کی اصل ضرورت آج تھی. الگ الگ طریقے سے میں نے جناب مسلم ابن عقیل کا ریفرنس دیا تھا, میں نے باب الحوائج حضرت عباس کا ریفرنس دیا تھا, اور اس کے بعد میں نے پندرہ رمضان کی محفل میں بھی ایک ریفرنس دیا تھا, جس کا صرف سمری ٹائم نہیں, کہ جو اللہ کے لیے جیسی قربانی دیتا ہے سیکریفائز, پھر اللہ وہ چیز اس کو دیتا, اب بغیر حساب, بغیر حساب کے دیتا. مسلم نے اپنی اولاد اللہ کے لیے قربان کر دیا, مسلم کے نام پہ اولادیں بچتی. عباس نے اپنی ایک حاجت جو سب سے بڑی تھی اللہ کے نام پہ قربان کر دی, اب عباس کے نام پہ حاجتیں پوری ہوتی. حسین نے اللہ کے نام پر اپنے بچوں کی بھوک اور پیاس برداشت کیے, اب حسین کی زیارت وارثہ لوگوں کے رزق کو بڑھاتی. یہ اللہ کا ایک فارمولہ, ایک اصول ہے, جیسا تم اللہ کے لیے کرو گے ویسا اللہ تمہارے لیے کرے گا. اور یہ چیز کئی روایتوں میں دوسرے اینگل سے آئی. کسی نے پوچھا مولا قیامت کے دن اللہ لوگوں کا حساب کتاب کیسے لے گا؟ کہ اللہ نے کوئی وہاں کا فارمولہ نہیں بنایا, جیسے تم اس دنیا میں چلتے ہو ویسے اللہ تمہارے ساتھ چلے گا. عجیب جملہ تھا, لوگ نہیں سمجھے, آپ بھی نہیں سمجھے. امام نے کہا دیکھو دنیا میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے, ہم لوگ ایک کمیونٹی میں رہتے ہیں نا, ایسے لوگ ہوں کہ دوسرے لوگ غلطیاں کرتے ہیں, کوئی معصوم نہیں, خطا ہو جاتی ہے, کوئی برا کہہ دیا, کوئی غیبت کر دی, کوئی دل دکھانے والے ہو. ہم نے کہا چھوڑو جانے, کوئی انسان ہو گیا ہوگا, غصے میں ہوگا یا فلا ہوگا, چھوڑو اس کو. کسی نے آ کر کہا بھائی فلاں صاحب جو ہے وہ یہ کرتے ہیں, ہم نے کہا چھوڑے اس کو, ہم کون سے نیک. جو دوسروں کی مسٹیک کو, دوسروں کے عیب کو نظر انداز کرتا, قیامت میں اللہ اس کا حساب بھی ایسے ہی لے گا. فرشتے لے کر آئیں گے اس کی بک, پوری زندگی کے اعمال, پیج کھولیں گے, خدا کہے گا چھوڑو پیجوں کو, دو چار دس پندرہ پیج پلٹو, پھر ایک دو چیز دیکھو, پھر دس بارہ پیج پلٹو, بہت جلدی جلدی. بس جیسے کبھی ہم بک اسٹال پہ کھڑے ہو کے کوئی کتاب دیکھتے ہیں, شروع کا ایک پیج پڑا, آخر کا ایک پیج پڑا, کتاب ختم. کہا جو اس دنیا میں دوسروں کی غلطیاں نظر انداز کرتا, دوسروں کو معاف کرتا, دوسروں کے عیب پہ نگاہ نہیں ڈالتا, خدا قیامت میں اس کا بھی اس طرح معاملہ کرے گا, اس کی غلطیاں معاف کرے گا, اس کے عیب کو چھپائے گا, جنت میں لے گا. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں دنیا میں ان کی آنکھ میں مائکروسکوپ لگا ہوتا, ایک غلطی پکڑتے, یہ کیوں ہو گیا, یہ کیسے ہو گیا, یہ کیوں کہہ دیا, کھلا جگہ کیوں نظر آ گیا. اللہ قیامت کے دن ان کی جب بک آف فیٹ, بک آف ایکشن آئے گی, نامہ اعمال, فرشتوں سے کہے گا بہت رک رک کے ایک ایک لفظ پڑھ کر ایک ایک ان کا عمل پکڑو, ایک ایک غلطی پکڑو, ایک غلطی بھی معاف نہیں ہوگی. امام کا، اب یہ ورڈنگ میری تھی نا امام کا جملہ، جو دنیا میں دوسروں کے ساتھ اپنے معاملے کو بہت ہی ہلکا اور نرم رکھے گا، قیامت میں اللہ اس کے حساب کتاب کو ہلکا اور نرم رکھے گا، جو اس دنیا میں دوسروں کا حساب کتاب بڑی سختی سے لیا کرے گا، اللہ قیامت میں اس کے ساتھ بھی یہی کرے گا. اسلام میں غیبت حرام ہے، جو داڑھی شیو کرتا ہے اس کی غیبت جائز ہے. ریزن یہی بتایا امام نے، چھٹے امام کی حدیث، کہا جو دنیا میں اپنے عیب چھپاتا ہے، چاہے گھر میں بیٹھ کے شراب پیتا ہو، زنا کرتا ہو، گانے سنتا ہو، لیکن پبلک کے سامنے شو نہیں کرتا، جو اپنے عیب چھپاتا ہے اللہ اس کے عیب چھپاتا ہے، ہم سے کہا مت بتاؤ اس کا عیب. اور جس کو اس کی پرواہ نہیں ہے، جو لوگوں کے سامنے گناہ کر رہا ہے، جیسے داڑھی شیو کرنا، جیسے بے پردہ نکلنا، جو خود اپنے عیب پہ پردہ نہیں ڈالے، اللہ ہم سے کہتا تم بھی اس کے عیب پہ پردہ مت ڈالو، تم بھی اس کے عیب بتاؤ. یہ ایک اللہ کا فارمولا کہ جو تم اللہ کے ساتھ کرو گے یا اللہ کے بندوں کے ساتھ، ویسا اللہ تمہارے ساتھ کرے گا. تو اب یہ بات انبیاء اور ائمہ سے شروع ہوئی، تم اپنی اولاد اللہ کے نام پہ دو گے تو اللہ تمہارے نام پہ دوسروں کی اولاد بچائے گا، تم اپنی حاجتیں اللہ کے نام پہ قربان کرو گے اللہ تمہاری حاجتیں قبول کرے گا، تم بھوک اور پیاس اللہ کے نام پہ برداشت کرو گے اللہ تمہارے نام سے لوگوں کو رزق دے گا، تم دوسروں کے عیب چھپاؤ گے اللہ تمہارے عیب چھپائے گا، تم دوسروں کے ساتھ سختی کرو گے اللہ تمہارے ساتھ سختی کرے گا. یہ ایک فارمولا ہے، پورا ایک اشرہ ہے جسے میں نے 7 منٹ میں کمپلیٹ کیا. آج کی رات اسی چیز کی رات، آج آپ کو اللہ سے سب چاہیے، رزق بھی چاہیے، برکت بھی چاہیے، صحت بھی چاہیے، سکون بھی چاہیے، دشمنوں سے، ہر چیز اللہ سے چاہیے. تم خود کیا کر رہے ہو دوسروں کے ساتھ؟ اسی لیے اسٹارٹنگ صدقہ، تم خود پیسہ دینا سیکھو اللہ کے نام پر، پھر اللہ سے کہو کہ وہ تمہیں عطا کرے. خود تو اتنے کنجوس ہے، پائی دینے کو تیار ہے، تو دے دے تو دے دے تو دے دے، اس کے خزانے میں کمی نہیں ہے، لیکن وہ ہر ایک کو نہیں دیتا. ایقن تو انت ارحم الراحمین فی موضع العفو والرحمہ و اشد المعاقبین فی موضع النکال والنقمہ. آپ دعا افتتاح میں پہلی رمضان سے پڑھ رہے ہیں، ہر ایک پر رحمت نازل نہیں ہوتی، ایک رحمت کی جگہ ہوتی ہے، ایک عذاب کی جگہ ہوتی ہے. خود ایک ٹیڑھی پیسہ دینے کو تیار نہیں، اللہ سے سب لے رہے ہو، وہ دے سکتا ہے، اس کے بعد کیا کمی دے گا نہیں. اسی طرح سے بس بالکل آخری جملے ہیں، تقریر کے شروع میں ایک بات آ گئی تھی، اس کی وضاحت. تو اعمال شب قدر میں یہ شامل ہے جو اب شروع ہو رہی ہے بات، صدقہ بھی آپ کو دینا ہے، اور یہ بھی فی الحال نہیں دے سکتے، نکال کے تو رکھ سکتے کہ اتنے کراؤں نے آج کی رات کا صدقہ، پھر بعد میں کل دے دیں. لیکن دوسری بات، آج کی رات اہم ترین آپ کی دعا ہے استغفار اور توبہ، گناہوں کی معافی. جو لوگ حج پر گئے ہیں ان کو یہ جملہ بار بار سننے کو ملا، جو اس سال حج پہ جائیں گے، عرفات کے میدان میں ہم امام حسین کی ایک دعا پڑھتے ہیں، بہت لمبی دعا ہے، 40 منٹ کی دعا، بہت ساری اس میں باتیں، لیکن آخر میں صرف ایک جملہ، اے خدا میں نے جو کچھ تجھ سے مانگا 40 منٹ میں، 40 منٹ پہلا لفظ ہے، لیکن مطلب یہ کہ اس دعا میں جتنا میں نے مانگا، اگر تو میری ساری دعائیں قبول کر، سب دے دے مجھے، ایک چیز نہ دے تو سب بیکار ہو. اور جتنا میں 40 منٹ تک تجھ سے مانگتا رہا، تو کچھ بھی نہ دے، صرف ایک چیز دے دے، تو میری یہ ساری محنت کا سوارت ہو گئی، اس کا فائدہ ہو گیا. ایک چیز ایسی کہ وہ نہ ملی تو باقی سب مل گیا بیکار، اور وہ اگر مل گیا تو چاہے کچھ بھی نہ ملے. یہ عرفات حج کے دن آپ کہتے ہیں، یہی شب قدر میں بھی. وہ کیا؟ یہ امام حسین کا جملہ ہے جو دعائیں عرفات میں ہے، اے خدا اگر سب کچھ تو نے مجھے دے دیا جو میں نے مانگا، جہنم سے مجھے نجات نہ ملی تو سب بیکار ہو گئے، کیا فائدہ اس ملنے والی چیزوں کا. اور اگر تو نے مجھے آج کچھ نہیں دیا، میں 1 گھنٹے سے مانگ رہا ہوں، تو نے کچھ نہ دیا، خالی جہنم سے مجھے آزاد کر دیا، تو مجھے سب کچھ مل گیا. بھائی سب کچھ ملا، اولاد، صحت، ویزا، سویڈش پاسپورٹ، سب کچھ، جب جنت نہ ملی، جہنم ملی، تو اس کا فائدہ کیا ہوا؟ آج کی رات بھی یہی اصول چلتا کہ سب سے بڑی دعا استغفار. چنانچہ 2 رکعت نماز شب قدر کے بعد پہلا عمل ہے 70 ٹائمز استغفر اللہ واتوب الیہ، اصل یہ آج لینا. مگر کیسے اللہ کیسے دے گا؟ اللہ کا تو ابھی آپ نے فارمولا سن لیا. اللہ کہے گا تم آ رہے ہو کہ اے خدا میرے گناہ معاف کر دے، تم نے کتنے لوگوں کو معاف کیا؟ خود تو کسی کو معاف کرنے کو تیار نہیں، فلاں سے یہ جھگڑا، فلاں سے یہ اختلاف، فلاں نے یہ کہہ دیا، فلاں نے وہ کہہ دیا، ساری دشمنیاں اور کینے دل میں رکھ کے آج بھی بیٹھے ہو، اے خدا مجھے معاف کر دے، مجھے جہنم سے نجات دے دے، مجھے جنت دے دے. ارے بھائی کس چیز کی جنت؟ پہلے اللہ کا فارمولا سمجھو، جو تم کرو گے، تم بہت چھوٹے پیمانے، اللہ وہی تمہیں دے گا اور بہت بڑھا کے دے گا، بغیر حساب دے گا. تو آج کی رات کا افضل ترین عمل یہاں سے شروع ہوتا ہے. پہلے صدقہ, جو تمہاری حیثیت ہے وہ تم دے رہے ہو, پھر اللہ سے مانگو. اور دوسرے, سارے مومنین اور مومنات اپنے دلوں میں صفائیاں لے آئیں, ایک دوسرے کے سارے خطائیں اور سارے گناہ معاف کریں. واقعان دل کی مجھے اور آپ کو دکھانے کے لیے کوئی تھوڑی توبہ ہوتی ہے, تو اللہ کو دکھانے کے لیے سب بھلا دیا. پھر اللہ سے کہو کہ اے اللہ تو میرے گناہ بھلا کے مجھے جنت دے, تو پھر اللہ توجہ دے گا ورنہ نہیں دے گا. اب کتاب میں تو نہیں لکھا ہے یہ چیز کہ دوسروں کو معاف کرو, وہاں تو لکھا خود اللہ سے استغفار کرو. اس لیے میں نے سمجھایا کہ ہر چیز کتاب میں ہونا ضروری نہیں, یہاں سے عمل شروع کریں کہ بیٹھے بیٹھے دل میں نیت کر لیں اتنا کرونے میں نے صدقے کے نکال کے رکھے, اور واقعا آج میں ہر ایک کو معاف کرتا ہوں جس نے جو بھی مجھے نقصان یا تکلیف پہنچی. اور پھر آپ جائیں گے اللہ سے, صدقہ دیا پھر مانگیں گے تو ملے گا, دوسروں کو معاف کیا پھر استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کہیں گے تو اللہ معاف کرے گا. اور یہ والا اصول کہ بھائی تم دوسروں کا خیال کرو پھر اللہ دے گا, یہ اہل بیت نے ہم کو بڑے عجیب طریقے سے بتایا. کربلا, کربلا کمپلیٹ کوڈ آف لائف, ہماری زندگی کا ہر میسج کربلا میں موجود. لیکن مجھے بھی پتا ہے نارمل حالات میں ممبر پہ بیٹھ کے پنکھا لگا ہوا ہے, کھانا پینا ہے پیٹ میں, افطار آج تو ڈٹ کے کیا ہم نے بھی ماشاءاللہ, اور اس کے بعد لمبی لمبی تقریر کرنا بہت آسان, لوگوں کو میسج دینا بہت آسان. کربلا کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے, بھوک ہے, پیاس ہے, لاشیں ہیں, شہادتیں ہیں, تکلیفیں ہیں, قیدی بنے ہیں, بچے یتیم ہیں, عورتیں بیوائیں ہیں, بہنوں کے بھائی مارے گئے, پھر بھی کس طرح سے اسلام کا میسج دیا جا رہا. اب یہ والا کہ جو اللہ سے مانگنا ہے پہلے دوسرے مومنوں کا خیال کرو پھر مانگو. اہل بیت کا لٹا ہوا قافلہ چلتے چلتے بازار کوفہ میں پہنچا, اور میں نے ایک مجلس میں عرض کیا تھا کہ کربلا میں بچے 3 دن کے پیاسے تھے, تو یہ پیاس کوفہ اور شام میں بھی ختم نہیں ہوئی تھی, یہ پیاس چلتی رہی تھی. ہاں بچوں نے اب پیاس کہنا بند کر دیا تھا, وہ کیوں بند کر دیا تھا, جب عباس مارے گئے اب بچے پانی نہیں مانگتے, کس سے مانگے, کوئی پانی لانے والا ہی نہیں ہے, مگر پیاسے تو ہیں. جب کوفے کے بازار میں یہ قافلہ پہنچا تو ایک بار قافلہ روک دیا گیا. ابن زیاد کہتا ہے میرے دربار کی ڈیکوریشن ہو رہی ہے, قافلے کو روک دو, اور قافلہ رکا ہے. دونوں جانب سڑک کے اوپر مرد اور لڑکے کھڑے ہیں, مکان کی چھتوں پہ عورتیں بیٹھی ہیں, اور زینب کبریٰ اپنے اونٹ پر سکینہ کو گود میں لیے سر جھکائے بالوں سے چہرہ چھپائے بیٹھی ہیں. ایک بار سکینہ نے سر اٹھایا, وہ بھی اماں وہ تو جنگل تھا, یہ تو شہر ہے, یہاں تو میرے نانا کا کلمہ پڑھنے والے نظر آ رہے, کیا یہاں بھی کوئی مجھے پانی لا کے نہیں دے سکتا؟ دیکھیے پھوپھی اماں میں کتنی پیاسی ہوں, میرے ہونٹ اور میری زبان کتنا سوکھ چکی ہے. زینب تو کیا جواب دیں, یہ اونٹ زینب کا اونٹ جس گھر کے قریب رکا تھا وہ ایک مومنہ ام حبیبہ کا گھر تھا. اس نے جو یہ جملہ سنا, ایک چھوٹی سی بچی جس کے رخسار پہ تماچوں کے نشان ہیں, جس کے کانوں میں جمع و خون بتا رہا ہے کہ گوشوارے کھینچ کے اتارے گئے ہیں, ننی سی یتیم بچی اور اس طرح سے پانی مانگ رہی ہے, مومنہ کا دل تڑپ اٹھا. اسے نہیں پتا یہ کون لوگ ہیں, بہرحال چھوٹی یتیم بچی پیاسی ہے, وہ دوڑ کے گھر میں گئی, ٹھنڈے پانی کا کوزا لائی, ایک بار ہاتھ بڑھا کے یہ پانی سکینہ کو دیا, سکینہ نے پانی لیا. پتا ہے پانی کا سوال کرنا غلط نہیں ہے, حسین نے بھی اصغر کے لیے پانی مانگا ہے, پانی تو لے لیا. پانی پینا چاہتی ہے کہ ام حبیبہ کی آواز آئی, بچی جب پانی پی لے تو میرے لیے دو دعائیں ضرور کرنا, کیونکہ میں نے سنا ہے خدا تم جیسے یتیموں کی دعا بہت جلد پوری کرتا ہے. دیکھیے بچی بہت چھوٹی ہے اور بہت پیاسی ہے, اور سائیکالوجی کا مسئلہ ہے کہ پیاسا آدمی پانی دیکھتا ہے اس کی پیاس اور بڑھ جاتی ہے. اللہ اللہ, مگر ہے تو مشکل کشا کی پوتی نا, پیاسی پانی ہاتھ میں ہے پیاس اور بڑھ گئی. لیکن یہ جو جملہ مومنہ کا سنا, روک دیا پانی, میں پہلے پانی نہیں پیوں گی, پہلے تیرے لیے دعا کروں گی پھر پانی پیوں گی. یہ ہے مشکل کشا کی پوتی, پہلے مومن کی حاجت پوری ہوگی پھر اپنا سوال ہوگا, ہاں بتا تیری دعا کیا ہے. کہا میری پہلی دعا تو یہ ہے, خدا میرے بچوں کو تیری اسی طرح سے یتیم و قیدی نہ کرے. اللہ اللہ, ننی سکینہ نے ننے ننے ہاتھ جوڑے, آسمان کو دیکھا, خدا بندہ جیسی قید و یتیمی سکینہ پر آئی ہے, میرے چچا عباس کا واسطہ اس مومنہ کے بچے محفوظ رہے, اور تیری دوسری دعا کیا ہے؟ کہ اب میں بہت بوڑھی ہو گئی ہوں, زندگی کا ٹھکانہ نہیں ہے, بس دل چاہتا ہے مرنے سے پہلے ایک بار اور مدینے چلی جاؤں. سکینہ تو دعا کرنے لگی. زینب نے دشمنوں کے شہر میں اپنے شہر کا نام سنا, چونک کے سر اٹھایا, اے مومنہ مدینہ کیوں جانا چاہتی ہے؟ ام حبیبہ کہتی ہے مدینہ میرے آقا علی کا شہر ہے, میری شہزادی فاطمہ کا وطن ہے. زینب نے کہا لیکن اب تو علی بھی نہیں ہے, فاطمہ بھی نہیں ہے. وہ مومنہ کہتی ہے ارے تو کیا ہوا, میرے آقا علی کا بیٹا, میرا آقا شہزادی فاطمہ کی بیٹی زینب تو ہے, حسین اور زینب کی زیارت کروں گی. زینب نے اپنا نام سنا, کہا خالی زینب کا نام سنا ہے کہ پہچانتی بھی ہے؟ ام حبیبہ کہنے لگی واہ کیسی بات کرتی ہو, پہلے تو ہر سال بی بی کی زیارت کو جاتی تھی, اب بڑھاپے کی وجہ سے چند سالوں سے نہیں گئی, میں بھلا زینب کو نہ پہچانوں؟ وہ اتنا سننا ہے. زینب نے دائیں بائیں دیکھا, کوئی نامحرم ادھر متوجہ نہ تھا, چہرے سے بالوں کو ذرا سا ہٹایا, لے ام حبیبہ دیکھ کر پہچان, میں ہی فاطمہ کی بیٹی زینب ہوں. آخری جملہ سنیے, ادھر ام حبیبہ نے زینب کو دیکھا, تڑپ کے کہا شہزادی آپ کے سر پہ چادر نہیں آئے, آپ کے بازوؤں میں رسیاں ہیں, میرا آقا ابو الفضل عباس کہاں چلا گیا کہ عباس کی بہن کو قیدی بنا گیا, چادر کو چھینا گیا؟ خدا بندہ باب الحوائج ابو الفضل عباس کا واسطہ, خدا بندہ اور عباس کے آقا اور میرے مظلوم امام سید الشہداء اور ان کی اولاد کا واسطہ, مشکل کشائے کائنات اور ان کی قیدی بیٹیوں کا واسطہ, آج کی رات ہمارے جتنے اعمال اور دعائیں ہیں ان سب کو قبول فرما. پروردگار اگر ہماری طرف سے کوئی ایسی غلطی اور خطا ہے جو ہماری دعاؤں کے لیے رکاوٹ ہے تو ہماری ان خطاؤں کو بھی معاف فرما. بحق پنجتن پاک, بحق چہاردہ معصومین, پروردگار ان تمام مومنین و مومنات کو جو یہاں پر ہیں اور دنیا بھر میں جو آج شب قدر جا کے اعمال کر رہے, انہیں ہر ظالم کے ظلم و ستم سے محفوظ فرما. پروردگارا آج کی اس رات ہمارے ساتھ ہمارے مرحومین پہ تفضل کرتے ہوئے تمام مرحوم مومنین و مومنات, خصوصاً جو لوگ آج کی مجلس میں ہیں, ان کے خاندان کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما. اور ہماری سب سے پہلی, ہماری سب سے آخری اور ہماری سب سے بڑی دعا آج کی رات قبول کر دے پروردگارا, وہ یہ کہ اپنی آخری حجت وارث معصومین امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.